الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کی سورہ نور کی دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اس سلسلے کا کچھ بیان پچھلے اتوار کو ہو بھی چکا ہے. پہلی آیت جو تلاوت کی ہے میں نے، الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا، والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک، وحرم ذلك على المؤمنین. بات یہ ہے کہ زنا ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، یعنی اس کی رغبت پھر بری چیزوں کی طرف ہوتی ہے. یعنی جب یہ خبیث کام ہے تو رغبت بھی خبیث کاموں ہی کی طرف ہوگی. پہلی جو آیت پچھلے اتوار کو تلاوت کی گئی تھی اس میں سزائے زنا کا حکم تھا، اور یہ دوسرا جو حکم ہے زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے کہ اس کے ساتھ مشرک مرد یا مشرک عورت کے نکاح کا حکم ذکر کیا گیا ہے. اس میں اقوال بہت سے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عام مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اثرات، یعنی مضر اثرات، بے انتہا ہیں اور دور تک جاتے ہیں. مطلب بھی یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا زہر ہے کہ اس سے انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، تو اسے حلال و حرام کی پھر تمیز ختم ہو جاتی. جب انسان کا اخلاق بگڑ جائے تو حلال و حرام کی تمیز بھی ختم نہیں رہتی. تو جو عورت اسے پسند آتی ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ تو اس کا مقصود اس سے نکاح کرنا نہیں، اصل اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے. اب وہ خواہش حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، اگر حرام طریقے سے پوری نہیں ہوتی اور کوئی عورت یہ قید لگا دیتی ہے کہ میں تو جب تک نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک تیرے قریب نہیں آتی، تو یقیناً وہ اس سے آمادہ نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا اصل مقصود نکاح نہیں، اصل مقصود اس سے بدکاری ہی ہے. لیکن چونکہ اس کا مقصد نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے وہ اس نکاح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے برعکس معاملہ سمجھ لیجیے، اگر کوئی عورت اس قسم کے مزاج کی ہے تو اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا. اب جہاں تک تعلق ہے وحرم ذلك على المؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں فرمایا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے تو پھر تو کوئی مطلب نہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے بالکل. لیکن اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ زانی اور زانیہ عورت کا نکاح حرام کر دیا گیا ہے تو پھر اس میں کچھ تفصیل ہوگی. یاد رکھیے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی زانی مرد توبہ کر لیتا ہے اور پھر زانیہ سے نکاح کر لیتا ہے اور اس نے بھی توبہ کر لی، تو بلا شبہ یہ نکاح حرام نہیں ہے. خود صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں اس قسم کے نکاح کرائے ہیں، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کی زندگی اپنی درست کر لی تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی اور اس کے بعد وہ توبہ کر کے استغفار کر کے صدق و اخلاص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں تو ایسے صورت میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہی مقصود بھی ہے یہاں پر. تو اس سے زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو توبہ نہ کریں, لیکن جو توبہ کر لیں توبہ کرنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی بعض لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اپنی بری عادت سے بعد نہیں آئے گی, مثلا کوئی عورت ایسی مزاج کی ہے یا کوئی مرد ایسے مزاج کا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ اپنے مزاج کا اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہ ان بری حرکتوں سے باز نہیں آئے گا, تو وہ مراد ہے. لیکن اگر کوئی آدمی توبہ کر کے اور پھر کوئی چاہے نکاح کرنا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک و شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے. اور صحابہ کرام میں سے جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سے نکاح بھی ثابت ہیں جو آپ صحابہ کرام نے اس طرح کے نکاح بھی کرائے. اور جب یہ نکاح ہو جائے, یعنی کسی زانی مرد کا زانی عورت سے توبہ کرنے کے بعد, اور ان کے واقعتا نیت یہ ہو کہ آئندہ زندگی ہم اچھی گزاریں گے اور اس سے برے عمل سے بچیں گے, تو ایسی صورت میں نکاح بھی حلال اور پھر ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی ثابت النسب ہوگی. اگلی آیت جو ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں, والذین یرمون المحصنات, جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو. لیکن یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورتیں مردوں پر تہمت نہیں لگا سکتی, یہ قید تو ویسے ہی ذکر کر دی گئی ہے. ورنہ جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں, اسی طریقے سے کسی عورت کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عفیف اور پاک دامن مرد پر تہمت لگائے. اسی طریقے سے مرد کے لیے جائز نہیں کسی مرد پر تہمت لگائے, اور عورت کے لیے جائز نہیں کسی عورت پر تہمت لگائے. لیکن عموم چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ زیادہ بری بات سمجھی جاتی ہے کہ پاک دامن عورتوں پر کوئی تہمت لگائے, تو یہ بات بڑی سخت ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا, یعنی جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو. کیا مطلب ہے کہ جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شریعہ سے واضح نہ ہو, اور پھر چار گواہ وہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, پھر وہ چار گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں, تو فجلدوہم ثمانین جلدا, تو پھر ایسے مردوں کو 80 کوڑے اور درے لگائے جائیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ولا تقبل لهم شہادتا ابدا, نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی بھی, یعنی ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی, وہ مردود الشہادت ہو گئے. وہ اولئک هم الفاسقون, اور یہ لوگ یہی لوگ نافرمان. آگے فرما الا الذین تابوا, مگر یہ کہ توبہ کر لے من بعد ذلك, اس عمل کے بعد, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں سنوار جائیں, فإن الله غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان. تو یہاں پر زنا سے متعلق تیسرا حکم یعنی جھوٹی تہمت, اس کا بیان اللہ رب العزت اس آیت میں کر رہے ہیں. پہلے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ زنا ایک ایسا جرم ہے کہ سارے جرائم میں سب سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والا ہے, اور اسی لیے اس کی سزا شریعت اسلامیہ میں بڑی سخت رکھی گئی, سب سے زیادہ سخت ہے. تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ثبوت بھی سخت ہوں, یعنی ثبوت کے معاملے کو بھی بڑی اہمیت دی جائے. ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے کسی پر تہمت لگا دے اور اس کو سزا, اس پر سزا جاری کر دی جائے, نہیں. جس طرح معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے, اس طرح ثبوت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ ثبوت بھی معمولی نہ ہو بلکہ ثبوت بھی اہمیت کا حامل, تاکہ کوئی شخص بھی کسی مرد پر یا عورت پر بغیر شرعی ثبوت کے تہمت نہ لگا سکے. اس لیے شریعت نے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بڑی سخت رکھی کہ کوئی آدمی زنا کی شہادت نہیں دے سکتا, گواہی نہیں دے سکتا, جب تک کہ اس کو یہ علم نہ ہو. ایک تو یہ کہ بالکل واضح طور پر وہ زبان سے یہ بات کہے کہ میں نے ایسا خبیث عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی بتاؤ کہ صرف میں نے ہی نہیں دیکھا, میرے ساتھ اور تین آدمی بھی موجود ہیں. وہ کہ چار آدمی اگر کورس پورا ہوگا, نصاب پورا ہوگا, تو وہ یہ عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں. اگر چار آدمی پورے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ اس قسم کی گواہی بھی نہیں دے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں ایسی صورت میں گواہوں کا نصاب پورا نہ کر سکا تو بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملے, الٹی تہمت لگانے کی سزا اس پر جاری کر دی جائے. تو اس لیے کوئی شخص بھی اس ایسی جرات نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس سے یہ ایک ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی یہ عمل خبیث عمل دیکھ بھی لے, لیکن چونکہ اس کے ساتھ مزید دو تین آدمی نہیں ہیں, چار آدمی نہیں ہیں پورے, اس لیے کوئی آدمی اس کا مطلب شہادت بھی نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کھلی چھوٹ مل جائے گی. تو اس سے اشکال کو اس طرح حل کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حدود نافذ کرنے کے لیے یہ چار شہری گواہ ضروری ہیں. لیکن جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو سزا اگر کوئی دو آدمی موجود ہیں یا ایک بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ ایسے الفاظ سے گواہی دے سکتا ہے جس میں یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے بے محابہ اختلاف دیکھا ہے. یعنی خاص وہ الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس میں آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا عمل دیکھا ہے, بلکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مرد و زن کا بے محابہ اختلاف, اور اس طرح سے مطلب ایسے الفاظ سے گواہی دے کہ جس پر جو ہے وہ شرعی عدالت اس کو سزا جاری کر سکتی ہے, اور وہ سزا حدود نہیں ہوں گی. یعنی حدود تو نافذ نہیں ہو سکتی, لیکن حاکم اپنی ثوابدید پر کوئی بھی سزا جاری کر سکتا ہے, اب چاہے وہ کوڑے لگانا ہی ہو یا اور کوئی سزا جو بھی ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر چار آدمی موجود نہیں ہیں تو وہ کبھی گواہ تو ہوں گے نہیں, اس لیے کبھی گواہی دے گا بھی, اور مجرم جو ہے کبھی سزایاب نہیں ہو سکے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زنا کے حد شرعی جو ہے وہ کیا ہے, سو کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہے, یا پھر اگر شادی شدہ ہے تو سنسار اور رجم کرنا ہے. تو اس کے لیے تو یہ شرطیں ہیں کہ چار آدمی ہوں اور چاروں جو ہے بالکل واضح انداز میں گواہی دیں. لیکن دو غیر محرم مرد اور عورت کو اگر کوئی یکجا قابل اعتراض حالت میں دیکھتا ہے, تو بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے, تو اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ شہادت دے سکتے ہیں, البتہ ایسی صورت میں پھر قاضی جو ہے وہ تعزیری سزا, یا حاکم اپنے ثوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی سزا, جو بھی سزا وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بے محابہ اختلاف یہ بھی شریعت میں سنگین جرم ہے. اب بات یہ ہے کہ والذین یرمون المحصنات, کہا اللہ رب العزت, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. تو محسنات سے کون مراد ہے؟ میں نے پچھلے اتوار کو بھی کچھ باتیں عرض کی تھی اس سلسلے میں. بہرحال احسان سے مشتق ہے, اور یہاں احسان سین کے ساتھ نہیں بلکہ احسان سواد کے ساتھ ہے. محسنات سمجھ رہے, اصطلاح شرع میں جو ہے احسان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کہ جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے, وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جائے وہ عاقل و بالغ آزاد مسلمان ہو, اور کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح صحیح بھی ہو چکا ہو, اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اختلاط بھی کر چکا ہو, تو اس پر سزا جو ہے رجم کی اور سنساری کی جاری ہوگی. یہ محسنات میں شمار ہوتا ہے. اور جس کا دوسری جو قسم ہے وہ ہے جس کا اعتبار حد قذف یعنی تہمت میں کیا گیا ہے, تہمت زنا, کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ مسلمان ہے اور عفیف ہے, پاک دامن, اور اس سے پہلے کبھی اس پر زنا کا الزام بھی نہیں ہے, ثبوت بھی نہیں ہے. تو اس آیت میں یہی محسنات مراد ہے. ایسی صورت یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حد شرعی جو زنا تہمت زنا کی ذکر کی گئی ہے, یہ صرف اس تہمت کے ساتھ مخصوص ہے. کسی جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہو, یعنی زنا کی تہمت کے ساتھ خاص ہے یہ. ہر ایک پر جو ہے وہ تہمت کے 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ یہ جو خاص قسم کی سزا ہے حد قذف جس کو کہتے ہیں، تو زنا کی تہمت پر ہے، کسی نے کسی اور پر اور طرح کی تہمت لگائی تو پھر اس پر یہ حد قذف جاری نہیں ہوں گی، اس پر جو ہے اور طرح کی سزائیں جاری ہوں گی، لیکن یہ جو سزا ہے 80 کوڑے لگانا یہ تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں 4 گواہوں کا خصوصی طور پر ذکر ہے، اور جب جو 4 خصوصی طور پر گواہ مذکور ہے تو یہ زنا کے ساتھ ہی مشروط ہے، اس کے علاوہ کہیں 4 گواہوں کی شرط نہیں. اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے مسئلے کے طور پر، حد قذف یعنی تہمت میں چونکہ حق العبد بھی ہے، حق العبد کا مطلب یہ جس پر تہمت لگائی ہے تو یقیناً اس کا حق آپ نے مجرور کیا ہے اور اس کا حق بھی شامل ہے، اس لیے یہ حد جاری کب ہوگی؟ جب وہ مخذوف مطالبہ کرے کہ جب اس نے مجھ پر تہمت لگائی، جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، لہذا اس پر حد جاری ہو، اگر وہ مطالبہ نہیں کرتا تو حد ثابت ہو جائے. تو جتنی بھی حدود ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے حد ثابت ہو جاتی، اور جب حد ثابت ہو جائے تو پھر حاکم اپنے ثوابدید پر جو سزا چاہے جاری کرے، لیکن حد جاری نہیں ہو. یہ تو تہمت کی بات ہے، لیکن جہاں تک زنا کا معاملہ ہے جو پہلے ذکر ہوا تھا، وہ خالص حق تعالیٰ کا حق ہے، زنا خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے جب وہ ثابت ہو جائے گا تو ثابت ہونے پر حد زنا جاری کی جائے گی، چاہے وہ مطالبہ کرے نہ کرے. دونوں باتوں فرق آگے سمجھ. اگلی بات یہ ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یعنی جس شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کا جرم ثابت ہو جائے اور مخذوف کے مطالبے سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے، تو اس کی ایک سزا تو فوری طور پہ ہی ہو گئی، اور دوسری سزا کیا ہے؟ یعنی پہلی ایک سزا تو یہ ہوگی 80 کوڑے اس کو لگا دیے گئے، اور دوسری سزا اس کی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو جائے، اب اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے، کسی معاملے میں بھی اس کی شہادت اب قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ یہ شخص اللہ تعالی کے ساتھ ندامت کے ساتھ توبہ نہ کر لے، اور وہ مخذوف شخص سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے. اس وقت تک تو بہیمہ احمد اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں مقبول و مردود رہے، اور اگر توبہ کر لے تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شہادت قبول نہیں ہوتی، البتہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے 80 کوڑے لگانا یہ سزا ہے حد قذف کی، اسی طرح دوسری اس سزا کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے. تو اب اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں آخرت کی سزا اس کے معاف ہو گئی، دنیا میں سزا جاری ہو گئی، لیکن جہاں تک دوسری سزا کا تعلق ہے یعنی مردود الشہادت ہونا، شہادت کا رد کرنا، تو وہ ہمیشہ مردود الشہادہ رہے گا، اور اس کی کسی معاملے میں بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، گناہ البتہ معاف ہو جاتا ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، یعنی وہ لوگ جن پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں کہ آئندہ اس طرح کے اقدام کا اس سے خطرہ نہ رہے، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی معاف کرا لیں، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اور آگے فرمائیے استثناء الا الذین تابوا کا امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرا ائمہ کے نزدیک آیت سابقہ کی صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ اولئک الفاسقون. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ حد قدر جاری ہوئی تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح بھی مخذوف سے معافی لے کر کر لے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا، فاسق نہیں رہے گا، لیکن مردود الشہادہ ولا تقبلوا شہادۃ ابدا وہ قائم رہے گی. بات بعض ائمہ کے نزدیک البتہ یہ کہ جب اس نے توبہ کر لی اخلاص کے ساتھ تو مقبول الشہادہ بھی ہوگا، یعنی بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مقبول مردود الشہادہ رہے گا، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. دونوں طرف کے دلائل بھی موجود ہیں اور اس کی گنجائش بھی ہے، اس لیے دونوں طرف کی باتیں جہاں پر یہ تفصیلی بحث کی گئی ہے اگر کوئی شخص چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے، پھر جس کی طرف جس کا رجحان ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہم لوگ احناف ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفلیل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفلیل یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ اسی میں للاحیت. جب کوئی شخص کسی ایک امام کی تقلید کرتا ہے کسی معاملے میں تو تمام معاملات میں اس کا پابند ہونا چاہیے، ورنہ پھر عام طور پر یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ للاحیت کی بنا پر یہ چیز اختیار کر رہا ہے یا نفسانیت کی بنا پر. لیکن جب کسی ایک طرف ہو جائے گا اب جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان ہو رہا تھا اس کی طرف بھی میرا جی چاہ رہا تھا کچھ بات کہنے کی، کہ پہلے بھی آپ یہ بات تو سنی چکے ہیں کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے پھر جو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، تو کبھی آدمی جو ہے وہ شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، یعنی اپنے توبہ پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گناہ ہرگز نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس پر کا داؤ چل جاتا ہے اور شیطان اس کو پچھاڑ لیتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اس کے باوجود بھی نا امید نہ ہو اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار پھر کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. اگر دن میں ہزار مرتبہ بھی جو ہے وہ گناہ ہوتا رہے تو آدمی توبہ کرتا رہے، چھوڑے نہیں. مقصد حضرت والا کا جو بیان چل رہا تھا اس میں یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہو، اور ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی اگر بتقاضا بشریت کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں. البتہ اس میں صرف ایک شرط ہے کہ جب آدمی توبہ کر رہا ہو تو اس وقت پختہ توبہ ہو کہ بھائی اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی دکھانے کے لیے تو توبہ کر رہا اور اندر سے ہی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں ہو جائے گا تو پھر کر لوں گا. تو اگر اس قسم کی بات دل میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو یہ چیز چھپی بھی نہیں، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ توبہ جب بھی آدمی کرے تو اس میں یہ عزم ہو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف انشاءاللہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر توفیق دعوت عطا فرما دیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے ولم یسر علام فعال وہم یعلم، اصرار نہیں کرتا بار بار نہیں کرتا مطلب یہی ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن بے ارادے میں پھر ہو جاتا ہے. آدمی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود نظر اڑ جاتی، بہت کوشش کرتا ہے اس کے باوجود غلطی ہو جاتی. تو اگر ایسا بار بار بھی ہوتا رہے لیکن جب بھی آدمی توبہ کرے استقلال کے ساتھ کرے اور ہمیشہ یہ ذہن میں ہو کہ بھی آئندہ ارادہ نہیں ہے اس طرح آنے کا، تو انشاءاللہ وہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. باقی اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن ہمت سے بہرحال کام لینا چاہیے. اور مقصود یہ ہے کہ آدمی کو شیر نر ہونا چاہیے لومڑی نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو باقاعدہ توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے، کیونکہ توفیق جب اللہ تعالیٰ توبہ کی دے رہے ہیں تو استقامت بھی اللہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو توبہ کی مستقل توفیق بھی عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت پناہ ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کی سوائے یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت ہو. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ایمانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی، یقیناً یا اللہ ہم سر سے لے کے پیروں تک اے اللہ خطاؤں کے پتلے ہیں، غلطیاں ہم سے زرزر ہوتی رہتی ہیں، معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں اپنے عزیز اقارب رشتے داروں کے حق میں ہوتی ہیں وہ بھی معاف فرما دے. دوست احباب کے لیے ہو جاتی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک بچی بیمار ہے، اس کے ورثاء نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اسے صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرما دے. ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن مقاصد کے لیے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. ہمارے مدرسے میں طلبا کے امتحانات ہونے والے ہیں کل سے، انہوں نے بھی خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب سے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے. اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اپنے آگے جھکا دیجیے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارے نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، جسمانی ہو یا روحانی، ساری بیماریوں کو دھوڑا دیے. یا اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے عزیزوں میں جتنے بیمار ہیں، رشتے داروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے دوست احباب میں جو بیمار ہیں، اللہ جس بیماری میں مبتلا ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی اور سارے متعلقین کی جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے. اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے جوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، بوڑھی، جوان، جو بھی اللہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، سب کو اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ان کے لیے راستے کھول دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو لوگ اے اللہ دین دنیا کے کاموں میں کو انجام دے رہے ہیں، جو پریشانیاں بھی دینی کاموں میں آ رہی ہیں، دنیاوی کاموں میں، سب کا آسان فرما دے. اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے. اللہ دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما. نہ دنیا میں اللہ محروم فرما، نہ آخرت میں محروم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. ہمارے ساتھی مصعب سلمان کا آج نکاح ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اطمینان قلب اور سکون قلب عطا فرمائے. اس نکاح کو ان دونوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، برادری کے لیے اطمینان قلب اور سکون کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کی برکت سے انہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. دونوں کو دین پر استقامت عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ان کی اولاد کو بھی دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ان سے، ان کی اولاد سے دین کے کام لے لیجئے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، پوری برادری کے لیے اس نکاح کو بابرکت فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے ہم میں سے بھی، اے اللہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو نکاح کرنے والے ہیں یا ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو فرمائیے عافیت کے ساتھ اے اللہ ان مرحلوں سے گزر جائے. اور جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں ابھی، رشتے ان کے نہیں آ رہے، جوڑ کے رشتے اللہ ان کے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں. یا اللہ جو اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں انہیں وہاں اطمینان، سکون اور خوشیاں عطا فرما دے، ہر شر و فتنوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر ابتلا سے ہماری حفاظت فرما. پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو حل فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے پاس دوست احباب ہیں جن کے اولادوں کی ہم ولادت ہونے والی، دعا فرمائیے عافیت اور خیر کے ساتھ. اے اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ یا اللہ اس مرحلے سے وہ نمٹ جائیں، ساری پریشانیاں دور فرما دے اور خیر اور عافیت عطا فرما دے. اور جو ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں یا اللہ، انہیں اطمینان کے ساتھ عافیت کے ساتھ یا اللہ ان مراحل سے گزار دے. یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد صالح اور نرین عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اعضا کی سلامتی بھی عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ ہی جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یا اللہ ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح الجسم بچے پیدا ہوں، صحیح الاعضا بچے پیدا ہوں، صحیح الدماغ ہوں، اے اللہ صحیح البدن ہوں. یا اللہ ایمان بھی صحیح و سالم ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا. یا اللہ دین پر چلنے والا بنا، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ میں سے بہت سو کی اولادیں ایسی جو دین پر پورے طور پر عمل پیرا نہیں ہیں اور اس سلسلے میں ماں باپ پریشان بھی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اور بعض اولاد ایسی ہے جو دین پر چل رہی ہے لیکن والدین اور گھر والے دین پر چلنے والے نہیں ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اولاد کی جو پریشانیاں اور تکالیف ہیں انہیں بھی دور فرما دے. والدین اگر پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے تو ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ اطمینان و سکون عطا فرما. یا اللہ دین اسلام کو نافذ فرما. اے اللہ ہم سب کو اس لائق فرما دے. یا اللہ یہ تیری نعمت ہے اور یقیناً آپ یہ نعمت اسے عطا فرماتے ہیں تو ہمارے صالحہ اختیار کرے. یقیناً ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا اللہ یہ نعمت ہم سے چھینی ہوئی ہے اور ہم سے دور ہے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر اور برکت والا نظام ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا فرما دے. اے اللہ اہل اسلام کو اچھی اور نیک قیادت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا قیادت کا فقدان ہے. اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں نیک سارے اے اللہ قائد عطا فرما دے. اے اللہ ایسا قائد جس پر پوری امت مسلمہ جمع ہو جائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنے والا ہمیں بنا دے، ہماری اولاد کو بنا دے. جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اور جب اس دنیا سے رخصت ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.